مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تو کھا پی نہیں سکتے۔ ہاں، افطار کا وقت آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کی تھی تو اب کر نیت، اعتکاف کی نیت کر کے اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھا پی لیں۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، آج شعبان شریف کی 29 تاریخ گزری اور کل 30 شعبان، استقبال ماہ رمضان کا بھی مدنی مذاکرہ ہے اور ایک تعداد متکفین کی پورے ماہ رمضان کے نام پر تشریف لائی بھی ہے، ماشاءاللہ، اور بھی عاشقان رسول جمع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم
بلغنا
رمضان
بصحة
وعافية۔
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب، یعنی درست دے پاؤں گی ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد زاہد خان اتاری ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک انسانی شیطان اور ایک جناتی شیطان، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں۔
ان کا تو قرآن کریم میں تذکرہ سورہ الناس میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنت یہ من الجنۃ جنات، والناس بنے انسان، تو یوں شیاطین نے انس و جن دونوں بدل شیطان ہوتے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد فیضان انصاری ہے، امیر اللہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ جنت میں بھائی اور بہن نہیں ملیں گے, تو اس بارے میں میری رہنمائی اور ہم سب کی رہنمائی کر دیں کہ کیا ایسا صحیح ہے؟
اگر دونوں جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو غم ہے نہیں نا, جو جس سے چاہے گا وہ مل لے گا, خواہش کرے گا تو پوری ہو جائے گی. تو بھائی بہن سے ملنا چاہے گا, بہن بھائی کی ملاقات کی تمنا کرے گی, تو کیوں پوری نہیں ہوگی؟ یہ عوام بس اپنے طور پر افواہیں چھوڑتے رہتے ہیں, بولنا نہیں چاہیے. دین کے معاملے میں جب تک 100% پرفیکٹ معلومات نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
عبید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے عبید بھائی آپ نے آواز نہیں سنی, کہاں جا رہے تھے آپ؟
انعام بھائی آپ نے کندھے پہ کیوں رکھا تھا؟
کیوں کیا ہو گیا؟
انعام بھائی میں سنا کندھے پہ ہاتھ سے فرشتے ہٹ جاتے ہیں.
یہ آپ نے کس سے سنا؟
بس سنا تھا کسی سے.
میں نے تو کبھی نہیں سنا اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہوگا.
کیا آپ نے کسی سے سنا ہے؟
نہیں میں نے بھی نہیں سنا.
جب سنا نہیں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
آپ نے کسی سے سنا ہے, میں نے کسی سے نہیں سنا. یہ سوال تو بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے.
آپ اس سوال کا جواب کون دے گا انعام بھائی؟
ایک کام کرتے ہیں, یہ سوال ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ان سے بہتر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. پیارے امیر اہل سنت, ہم نے سنا ہے کہ چلتے ہوئے ایک دوست اگر دوسرے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھے تو اس کندھے پر موجود فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
بچپن سے ہم بھی سنتے رہتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے, فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. فرشتے جیسے یہاں جیسے ہم لوگ بیٹھے نا کرسی پر, تو فرشتے بھی جیسے کرسی بنا کر ہمارے کندھے پر بیٹھے نا, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بس یہ عوامی رومر ہے, بچوں کی باتیں. ایسا کچھ نہیں ہے, کندھوں پر ہاتھ رکھنے میں کندھے پر ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یا سیدی معاف کرنے کے باوجود موقع با موقع پرانی باتیں اکھیڑنا, یہ طبیعت کیسے بدلے؟
ماشاءاللہ واقعی صحیح ہے, معاف کر دیا تو اب پرانی بات اٹھانے کا مقصد ہی کیا ہے؟ بلکہ یہ کہ حدیث پاک میں کہ کسی نے وہ دوسرا ہے یعنی کسی نے کسی بات سے توبہ کر لی, اب اس کو دوبارہ اس پر شرمندہ کرنا, تو شرمندہ کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اس میں مبتلا ہو اس مصیبت میں. بہرحال یہ کہ اگر معاف کر دیا ہے تو آپ پرانی باتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر معافی تلافی نہیں بھی ہوئی تو بار بار ایک بات کو اٹھاتے رہنے سے بغض میں دشمنیوں میں اضافے ہوتے ہیں, دل آزاریوں کا معاملہ ہوتا ہے, بعض گناہوں کی صورتیں بھی بعض اوقات بنتی ہوں گی. تو اس لیے وہ خذ ما صفا دع ما قدر, یہ محاورہ ہے, اچھی چیز لے لو بری چیز چھوڑ دو. تو یہ برائیاں اور یہ جو ناراضیاں اور ان کو لے کر بیٹھ کر خالی خالی ٹینشن پالنا جو ہے نا, اپنی مطلب صحت کو بھی برباد کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد طیب جڑا والا سے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کیا ریکارڈڈ اذان سننے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا بغیر ریکارڈڈ اذان کا ملتا ہے؟
ریکارڈڈ اور لائیو کا فرق ہے. ریکارڈڈ اذان تو ویسے اگر ویسے بھی کسی نے اگر مسجد میں لگا دی ریکارڈ کہ پانچوں ٹائم وہ ٹیپ بجاتا رہے اذان کی, تب بھی وہ سنت تھوڑی ہوگی. اذان دینے کی جو سنت ہے وہ اذان باقاعدہ فزیکلی دیں گے تو ہوگا نا. تو یوں ریکارڈڈ سننا حرج نہیں ہے سننے میں, لیکن اوریجنل اوریجنل ہے. جیسے تلاوت, تلاوت بھی جو اوریجنل ہوتی ہے اس کا اپنا ثواب ہے اور اس کے اپنے آداب ہیں, جو ریکارڈڈ ہے اس کے وہ آداب میں بھی فرق ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں یا سیدی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا رمضان المبارک میں اگر والدین یا قریبی رشتہ دار استطاعت کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں تو کیا انہیں کھانے پینے کے لیے دینا ضروری ہوگا؟ کیا ان کی اطاعت ضروری ہے؟
امی ابو روزہ نہیں رکھتے, طاقت ہے کوئی مجبوری نہیں ہے, نہیں رکھتے. اب اولاد کھانا کھلائے گئے پابندی ڈال دے, اب نہیں مانتے, سمجھایا نہیں رکھتے روزہ, آپ کو ایک ہزاروں گھرانے ملیں گے اسے نہیں رکھتے. اسے کوئی کوئی دیکھا بھی, میں نے سائیں بھائی آتے تھے بہت پہلے بےچارے, وہ گھر میں اتنا سختی کرتے تھے اس پر کہ رات کو سحری بھی کرنی ہے اندھیرے میں کر, ہماری نیند خراب مت کر. اب ایسے مسلمانوں کا گھر, ہمارے مہمان برادری کا گھر, جو مذہبی ہمارے یہاں مہمان برادری میں روزے بہت رکھے جاتے ہیں, نیکیوں میں یوں مطلب یہ ملیں گے آپ کو, لیکن اس میں بھی اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. میں ایک مہمان گھرانے ہی کی بات کر رہا ہوں, اب خدا جانے وہ لوگ زندہ ہوں گے, یعنی مشکل ہے. یہ دعوت اسلامی سے غالباً پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, بےچارا آتا تھا ایک لڑکا ہمارے پاس, چونکہ میرے پاس ایک ہمارے پاس تھوڑا بہت ماحول تو تھا نا, تو ماحول میں آ کر وہ سیٹ ہوا تھا اور روزے رکھتا تھا, میرے گھر میں یہ ماحول ہے, بولا میرے کو رات کو سحری کرنی ہے تو اندھیرے میں کرو, ہماری نیند خراب نہیں کرو. مطلب جیسے کوئی رمضان ہی نہیں ہے, گھر میں کوئی یعنی روزہ رکھتا نہیں تھا, اللہ کا بھی اپنا کاغذی بازار کا یار مہمنوں کا اللہ کا, اس سے پائے جاتے ہیں جگہ جگہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, بدنصیبی ہے خدا کی قسم. یہاں ہم لوگ رمضان کا جیسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا مزہ آئے گا, ہے نا, اسی رونقیں ہوں گی, روزے ہوں گے, تراویاں مسجدیں آباد ہوں گی, اعتکاف کی بہاریں ہوں گی, اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رمضان شریف کو بالکل ہی اہمیت ہی نہیں دے پا رہے, اللہ توفیق دے. اب ایسے میں ظاہر ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو, یہ قرآن کریم میں آگے ہے, ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو ماں باپ کی اطاعت وہی ہوتی ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت پائی جائے, جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں پائی گئی اب وہ ماں باپ کی وہاں فرما برداری اس معاملے میں نہیں کی جاتی. لڑے نہیں ان سے, بدتمیزی نہ کرے, لیکن معذرت کر سمجھائے ان کو, ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے رو رو کے سمجھائے روزہ رکھ لو. اچھا آپ بھی نہیں مانتے تو پھر یہ کہ بولے کہ مجھے معاف رکھو, میں کھانا اٹھا کر نہیں دوں گا آپ کو, کیونکہ میرے رب نے منع کیا ہے کہ گناہ کے کام میں مدد مت کرو قرآن کریم میں. مگر اس میں ایسا ڈر لگتا ہے کہ قرآن کا بھی انکار کر دیں, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض بالکل ڈھیٹ قسم کے کہ قرآن و حدیث میں بھی نہیں سمجھتے, بہت سنبھل کر مطلب رو دھو کے یہی ہو سکتا ہے, لڑا لڑی مارا ماری کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, محمد سجاد اتاری وہاڑی سے سوال کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کسی دکاندار کا ادھار دینا تھا لیکن وہ دکاندار کہیں اور چلا گیا ہے, کافی سال ہو گئے ہیں دکاندار مل نہیں رہا, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ کیا اتنی رقم میں صدقہ کر دوں؟
سر عمر بھر اس کو دینا تو ہے, اس کو دینا تو آئے گا, اب صدقہ دینے میں جلدی کرے گا,
تلاش کرنا ہوگا,
تلاش کرے اولاد
جی,
ورثہ اگر یہ فوت ہو گیا ہے اس کے ورثہ کو ڈھونڈے, تب بھی سپوز کرو کہ نہیں کوئی اس کا پتہ لگتا, کیونکہ اب چونکہ یہ ادھار لیا ہے
جی,
کیا
صدقہ کر دے,
کرنا پڑے گا صدقہ
جی.
اچھا تو پھر یہ کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں صدقہ کر دے, لیکن اس میں یہ ذہن رکھنا کہ اگر وہ مل جاتا ہے وہ آدمی میرے پیسے, اگر وہ باقی رکھتا ہے کہ آپ نے صدقہ دے دیا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو صحیح ہے, ورنہ اگر وہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو مجھے پیسے لوں گا دینا ہوگا, ہے نا, پھر دینا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حضرت آپ سے ایک سوال تھا میرا, رمضان میں روزے رکھتے ہیں کاریگر بھی اور ہم بھی, تو ان سے کس طرح ہم کام لیں, اور سست پڑ جاتے ہیں کاریگر تو ہمیں کام کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہے, تو ان سے کیا رعایت کی جائے, کتنا آرام دیں کتنا کام کرائیں, تو یہ ہمیں واضح کر دیں.
روزے سے تو ان کو روک نہیں سکتے, رمضان کے وہ تو فرض ہے نا, اب رہا یہ کہ کام, تو کام واقعی یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کو احسان کرنا چاہیے اور اس کے بھی فضائل ہیں. غلام کے تل پہلے تو غلام ہوتے تھے نا, کہ غلام پر جو اب روزوں میں تخفیف کرے اس کے فضائل تو ہیں, یہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں, اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے کم لے, تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا. اس کو کام میں کمی لے، اس کی مشقت اس سے کم لے. تو بہرحال اگر نوکر بھی ہے ماتحت ہے اور وہ کام کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو ایک اخلاقی طور پر بھی انسان جو ہے مسلمان اس کا تھوڑا دل نرم پڑتا ہے کہ بیچارے نے روزہ رکھا ہے، میں کب تک گھسیٹوں گا اس کو. تو یوں اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ رعایت نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، پورا کام لے گا تو گناہگار ہو جائے گا، یہ مجھے معلومات نہیں ہے اس کی. لیکن یہ کہ ایک نظام چل رہا ہے، ملازمین بھی روزے رکھ رہے ہیں، رکھنے والے مزدور بھی رکھ رہے ہیں. حدیث پاک کا حصہ ہے جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا. مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں، اسلامی بادشاہ رمضان میں ہر محکمے میں چھٹی کرتے تھے، اب بھی تمام مدارس اسلامیہ رمضان میں بند رہتے ہیں تاکہ مدرسین کو فرصت اور طلبہ کو فراغت ملے. بعض عمرہ اس مہینے میں نوکروں سے کام یا تو لیتے نہیں یا بہت کام لیتے ہیں، مگر ان کی تنخواہ اور کھانا وغیرہ برابر دیتے رہتے ہیں. ان سب کی اصل حدیث شریف ہے، تم اپنے ماتحتوں نوکروں پر مہربانی کرو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا. اچھا، یہ غلام اور آقا کا معاملہ ہے، سیٹھ اور نوکر کا اس پر پورا پورا ہم قیاس نہیں کر سکتے جب تک علماء نہ فرمائیں اور کتابوں میں لکھا ہو.
کئی ایسی حدیثیں ہیں جس میں جب غلام کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر علماء اس کی تشریح نوکر کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جیسے اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اسی میں سے کھلایا جس میں سے کھاتا ہے، اس میں سے پلایا جس میں سے پلاتا ہے. تو وہاں علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ غلام کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اس کے پاس اجیر کام کرنے والا نوکر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے.
سمجھ میں تو یہی میرے بھی آ رہا تھا کہ غلام اور نوکر کے معاملے میں غلام پر حقوق زیادہ ہے، سیٹھ زیادہ اس پہ قابض ہے، اس کی تو بالکل سمجھو ایک طرح سے اس کی جان کا مالک ہو گیا ہے. نوکر تو کچھ وقت کے لیے اجیر ہوتا ہے، نوکر پر وہ حقوق نہیں ہے سیٹھ کے. تو اگر اس کو تخفیف کرے گا تو یہ تو گویا زیادہ قربانی دے رہا ہے سیٹھ بظاہر. ہاں تو یہ مطلب اس طرح، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی ملے گی جو اپنے نوکر سے روزے کی وجہ سے رمضان شریف میں کام کم لے گا، اس کو آسانی دے گا، تخفیف کرے گا، اس کے جو بھی اس کو کام سوپا اس میں کمی کرے گا، روزہ پورا کر لے اور بالکل یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. بعض روزہ پورا کر بھی لیتے ہیں تو ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بالکل کسی نہ کام کے نہیں رہتے، شام کو بیچارے نڈھال پڑ جاتے ہیں. ایسا بھی نہ کیا جائے.
اس میں بھی کہ کیٹیگری کے طور پر ہمیں غور تو کرنا چاہیے کہ جیسے کچھ آفیسز ایسی ہیں جن میں بہت ایزی ہے، ایسی ہے اور مطلب کوئی مشقت ایسی خاص آپ کہہ سکتے کہ نہیں ہے، لیکن بعض جگہ ایسی ہیں، گودام کے کام ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ کے کام ہیں اور اس طرح کے کافی مزدوری کے کام ہوتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں بھی سیٹ کو پھر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ جن سے بہت زیادہ مزدوری کا کام لیا جا رہا ہے، بھٹی ہے، پکانے کی چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، کچن میں اس کی جاب ہے، اب چاہ بالکل چولہے جل رہے ہیں، یہ ہے بھٹی جل رہی ہے، تو ایسے میں پھر زیادہ اس کے ساتھ رعایت کرے گا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا.
تو سارا جتنا رعایت کرے گا، ہمدردی کرے گا، اچھی اچھی نیت ہوں گی، اللہ کرے گا ثواب تو بڑھے گا نا اس کا. اور آفس ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں اصل پھر وہ بندے کی جسمانی کیفیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات. اب وہ جو مزدور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عادی، اب جو مطلب ہے کہ بیگاری کرتے ہیں، تیرے میرے کو کوئی لاکھ روپے بھی دیہاڑی دے نا، ایک تگاڑی اٹھا کے ہم سیڑھی نہیں چڑھ سکتے، ہانپ جائیں گے، کانپ جائیں گے، شاید گر پڑیں گے. مزدور تو بھگم بھگ کر ہی رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اس کی اپنی رعایت ہے. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اپنی رعایت ہے، ہم لوگ آفس میں بیٹھے بیٹھے تھک جائیں، چی بول جائیں کہ اب بیٹھا نہیں جاتا، ابھی تھوڑا لیٹ نہ ہے، سیٹ کو چاہیے رعایت دے دے گا بیٹھے لیٹ جائے.
اچھا لگے ہاتھ تو ہو چکے، اب یہ مدنی چینل پہ رہے تو ایک وقف کا ادارہ ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی اس طرح غور کیا جائے گا کہ اجیر کے حوالے سے کہ اگر وقف کا ادارہ بھی تو وہاں بھی اس طرح کی کچھ رعایتی پیکیجز تو وہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ کئی ایسے ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں جو وقف کے ساتھ اور این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ ہیں مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہیں ادارے ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، ان میں تو ان میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟
پرائیویٹ ادارے ہیں اس میں تو ظاہر ہے کہ جو مالکان ہیں وہی اس کے اختیار رکھتے ہیں, اور جو وقف کے ادارے ہیں اس میں عرف کے حساب سے ہی یہ ترکیب ہوتی ہے, اور ہر تقریباً ادارے کے اندر ایسا عرف و عادت ہوتا ہے.
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے, اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے.
چلو نماز پڑھے خوب نفلوں کے سجدوں میں, مانگو دعا خوب نفلوں کے سجدوں میں, مانگو دعا پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز, پوری کروائے گی رب سے حاجت نماز. عبادت نماز ہر عبادت سے برتر, عبادت نماز ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. چلو نماز پڑھے, چلو نماز پڑھے.
سبحان اللہ, اب تو تہجد پڑھنے کا مہینہ آ گیا ہے, ساری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں مسلمان, تو تھوڑا سا وقت دو چار پانچ منٹ نکال کر تہجد بھی پڑھ لیا کرے, اسلامی بھائی بھی پڑھ لیں, اسلامی بہنیں بھی پڑھ لیں, تو رمضان میں تہجد پڑھنا آسان, اور اب تو موسم بھی زبردست ہو گیا ہے, اب نہ ٹھنڈی نہ گرمی, ہے نا, بڑا پیارا موسم ہو گیا, مدنی موسم ہو گیا, تو تہجد کی عادت ڈال لیں تاکہ سردیوں میں آسانی رہے. سب کے سب ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ رمضان میں کوئی تہجد نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ.
میرا نام محمد شایان ہے اور میں ڈی ایچ اے کا رہائشی ہوں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ جس طرح عموماً بظاہر داڑھی کا ڈیزائن بنوانا حرام ہے, تو آیا کہ جو ایپ کے ذریعے ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور داڑھی چھوٹی یا بڑی کر دیتے ہیں, تو کیا یہ بھی حرام ہے؟ ذرا اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ.
غلط ہوگا, کیونکہ جو تصویر پہلے اس طرح کی اپلیکیشن بہت ساری چلی تھیں بیچ میں, کہ اس میں چہرے بگڑ جاتے تھے, یعنی آپ کسی کی بھی تصویر لگائیں اور پھر اس کے بعد اس میں اس ایپ کو استعمال کرتے تھے تو تصویر بنتا چلا جاتا, تو اس کو علماء نے مسلح قرار دے کے منع فرمایا تھا. تو اسی طرح جب یہ داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو جائے گی تو اس کو بھی علماء نے مسلح کے ذمن میں لیا ہے, تو اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپلیکیشن کے ذریعے بھی, آپ ایپ کے ذریعے بھی کسی کے چہرے کو اس طرح کا بنائیں, اس کی داڑھی اس طریقے سے دکھائیں.
اور توہین بھی ہے انسان کی کہ جب ایک مسلمان ہے یا کوئی عالم ہے تو پوری داڑھی رکھی ہے, درست اس کا چہرہ ہے, اور اب اس کو مطلب کاریگری کر کے بگاڑ دینا, یہ اس کی توہین بھی نظر آ رہی ہے اور اس کی دل آزاری بھی اس میں ہونی ہے, برا تو لگے گا نا اس کو.
یہ سوال ماشاءاللہ بہت اچھا آ گیا, کیونکہ موبائل کے آنے کے بعد اور جب موبائل میں جدت آ گئی اور مختلف اپلیکیشن مختلف سافٹ ویئر جب سے موبائل میں آئے اور پھر اس کے سیکھنے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے جب لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بنا بنا کر اس کے ویوز لینے کا جب سلسلہ شروع ہوا, تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ کوئی چیز کرتے وقت یہ پوچھنا, معلومات دینا کہ یہ اب جو نیا آیا ہے ابھی ہم اس کو کریں نہ کریں, شرعی رہنمائی اس کے لینے کے تعلق سے, تو یہ ایک رجحان بہت کم ہے. مگر یہ سوال آنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس موبائل, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جب کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس اس بات کی وجہ ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے یا اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ یہ ہم کریں, تو اس پر ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے, ورنہ صرف اپنے طور پر یا اپنے آپس میں مشورہ کر لیں. دوسرا ایسے میں بھی جب ہم انہیں سمجھا دیں, جب مفتی صاحب نے بتا دیا کہ یہ نہیں, تو اب اس پر بھی ایک گویا کہ ایک شور شروع کرنے والے کر دیں گے, دیکھو بیٹھ کر اپنا منع کر دیا, یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے جو شرعی مسئلے پر جو شور مچاتے ہیں, اب انہیں ایک خوبصورت انداز اگر دین کے قریب آنے کی اور انہیں سمجھنے کی اور ان کو اس طرح منفی سوچ پیدا کرنے کے بجائے مثبت سوچ اختیار کرنے کی اگر دعوت دیں کہ بیٹا آ کے دیکھو تو صحیح, پوچھو تو صحیح, مولانا سے کہ بھائی آپ نے کہا ہے تو کہاں سے, بیٹھے بیٹھے خالی تبصرہ کرنے سے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, کیا فرماتے ہیں؟
یہ بس نیچر ہوتی ہے بعض لوگوں کی, لیکن ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, ویسے وہ کہ مسئلے کی جب بات آتی ہے نہیں بھائی ہم نہیں بولتے, مسئلے بال سے باریک ہوتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی مطلب اٹکل سے مسئلہ نہیں بیان کرتے نہیں بولتے, اور شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے. شرعی مسائل ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ علماء ہم سے زیادہ جانتے ہیں, علماء ہمیں بتاتے ہیں, ہم مطلب یعنی کہ خالی ہوشیاری کریں کہ عالم کیا جانے مولانا کیا جانے ہم کو پتا ہے, تو یہ خالی ہم یہ بولتے ہیں, ہم ثابت دنیا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم مولانا سے زیادہ جانتے ہیں, اور قیامت کے دن کیسے ثابت کریں گے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, اللہ پاک پر وہ بات کیوں کہتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں ہے. تو یہ جو شریعت کی بات ہوتی ہے, شریعت کا حکم ہے, شریعت کا حکم مانے اللہ اور رسول کا حکم, ٹھیک ہے نا. تو اللہ اور رسول کے حکم جو ہے وہ ہمیں علماء بتاتے ہیں, یا علماء نے کتابوں میں ہم کو لکھ کر دیا تو ہم وہ بیان کر سکتے ہیں, اپنے طور پر ہم خود نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتا ہے فلاں سنت ہے آقا کی, اپنے طور پر نہیں جب تک 100% معلومات نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسوں کے جو قرآن نے تنبیہ کی ہے, یہ جو بات باتیں بولتے ہیں کہ مولانا یوں بولتے ہیں یہ مسئلہ غلط ہے, وہ پھر کی کر کے ہنسنے کے کہ مختلف مطلب ہے کہ وہ لگاتے ہیں کلپ اس میں پیس لگاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں علمی باتوں کا دینی باتوں کا, یہ آخرت میں جواب کیا دیں گے. اب ایک عالم ہے اور واقعی عالم دین ہے وہ جب بات کرتا ہے تو اب ہم مطلب اس کا رد کریں گے تو ہمارے پاس دلیل تو چاہیے نا, کس آیت سے ہم کہیں کہ یہ غلط ہے, کس حدیث پاک کے تحت ہم کہیں کہ غلط ہے, اور ہم کو تو نہ آیت سمجھ میں آتی ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے, آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے, کس کتاب میں لکھا ہے. ابھی کوئی بول دے کہ بخاری کے 3rd جلد میں لکھا ہے, آپ کیا کر لو گے؟ آپ نے کوئی خوابے میں دیکھی ہے بخاری شریف کتنی جلدیں کتنے حصے کے کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو مطلب کیوں اپنے اس میں خامہ کا ٹانگ اڑائے.
ایسے موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ جاتا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, کتاب میں پڑھا تھا. ادھر ایک شخص بیٹھ کے بخاری شریف پڑھ رہا تھا, طالب علم تھا, بخاری شریف پڑھ رہا ہے, تو اس کے پاس ایک ماڈرن لڑکا دنیاوی تعلیمی یافتہ اس کے قریب سے گزرتا ہے, اس کو پوچھتا ہے مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. بخاری شریف پڑھ رہے ہو؟ دنیا چاند پر چلی گئی ہے تم بخاری پڑھ رہے ہو؟ مولانا سر اٹھاتا ہے, اس کو پوچھتا ہے تم چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں. بولا تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں کہ تم سے تو بہتر ہوں, بخاری تو پڑھ رہا ہوں, تو بخاری پڑھی نہ چاند پر گیا, تو نے تو کچھ بھی نہیں کرا.
کئی بار بولتے ہیں انسان چاند پر چلا گیا, اور یہ کیا یار دقیانوسی باتیں کرتے ہو, چاند پر تم گئے ہو؟ یعنی ایک سائنس دان جس کا اسلام سے دور سے بھی واسطہ نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں چاند پر گیا, اور سارے مانتے یار, کوئی انکار نہیں کرتا, جو انکار کرے اس کو گھر پہنچا دیتے ہیں کہ یہ مانتا نہیں ہے. تو یار ہم کہ سائنس پر ایمان لاتے ہیں, اگر کوئی انکار کر دے کہ انسان چاند پر نہیں گیا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا وہ اسلام سے نکل جائے گا, غیر مسلم ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا کیا؟ میں نہیں مانتا چاند پر انسان گیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں سائنسدان. کوئی یوں بولتا ہے تو آپ یار کیوں مطلب کیا اس پر شرعی حکم کیا لگاؤ گے؟ سنا ہے چاند پر, ہم یہی کہیں گے سنا ہے, دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے, آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ انسان چاند پر گیا. آیا چاند پر جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ بھی کلام ہے اس میں, اللہ بہتر جانے. تو چلو سائنس بولتی ہے تو مان بھی لیتے, مان لیا تو بھی حرج نہیں ہے. میں بہت پہلے دارالعلوم امجدیہ میں مشاعرہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے, اس کے موقع پر ایک رات مشاعرہ ہوتا تھا مختلف, یعنی دو تین شاید اس کے سیگمنٹس یا جو بھی بولو وہ راتیں ہوتی تھی. تو مشاعرے میں مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریف لکھی, صدر الشریعین کے فرزند شہزاد ہے, بہت بڑے علامہ تھے, علامہ اور شیخ الحدیث امجدیہ کے سب سے پہلے شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اچھے شاعر تھے. انہوں نے ایسا پیارا شعر لکھا تھا مجھے یاد ہو گیا, کہتے ہیں کنفرم تو پتا نہیں ہے, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, کہتے ہیں سنا ہے, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا, سارے چاند ستارے سیارے سب پیچھے رہ گئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم ان سب کو چھوڑ کے آگے نکل گئے تھے, یہ فائنل ہے چاند پر. کہتے ہیں کہتے ہیں, اب شاید سوشل میڈیا والے میری خبر لیں گے, میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. میں انکار تو نہیں کر رہا کہ چاند میں نہیں گئے, میں تو ایک سلیقے کی بات کر رہا ہوں کہ یار تمہارا بھلا ہو یار, سائنسدان بولے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو, اور کوئی بولے کہ حدیث میں یہ, عالم صاحب بولے مسئلہ یوں تو باتیں بناتے ہو یار, آخرت میں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے یار, سائنس کی بات نہ ماننے میں کوئی ایمان پر حرف نہیں آتا, اللہ رسول کی بات نہ ماننا بڑا خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. سمجھا کرو, ہم تو سمجھانے بیٹھے ہیں, ہم کو خود بھی جنت میں جانا ہے, آپ کو بھی لے کے جانا ہے انشاءاللہ. نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے انشاءاللہ, جب تک اپنا اختیار ہوگا. ظاہر یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے نا کہ ہمارے سارے مسلمان جو نیکیاں کریں, گناہوں سے بچے, اللہ پاک ہم سب کو جنت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے, اور جہنم سے اللہ پاک ہم کو بہت بہت بچا دے, ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے لیے بھی کوئی عذاب برداشت کر نہیں سکے گا جہنم کا, اللہ پاک بچا کر رکھے ہم سب کو. تو یہ جذبہ ہمارا ہونا چاہیے. تو یہ پوری باتیں سنیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی غصہ آ بھی رہا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, یار نہیں ہم تو خیر خواہی کی بات کر,
ماشاءاللہ
الحمدللہ.
اور یہ منع کیا گیا ابھی جیسے مفتی صاحب نے منع کیا, تو یہ اس کی وجہ جو چہرے کا جو مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد بنتا ہے کہ اس سے جو منع کیا گیا ہے,
جب مسئلہ کیا ہے یہ بھی
کیونکہ اس پر حدیث بھی بیان
کی, مسئلہ جو ہے یہ چہرہ بگاڑنا, جیسے کہ جنگ میں بھی مسئلہ جائز نہیں تھا پہلے جو جنگیں ہوتی تھی, اب بھی خیر مسئلہ تو اب بھی ناجائز ہے, جنگ میں بھی وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کان کاٹ لیے ناک کاٹ لیے, اب جس پر دشمن پر حاوی ہو گئے آنکھیں پھوڑ دی, تو یہ غیر مسلم کا بھی اس طرح مسئلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی, سمجھے, نہیں تھی نہیں ہے, مسئلہ نہ کیا جائے. تو اب اس میں پھر علماء نے وہ لوگوں نے داڑھی منانی بند شروع کر دی, سمجھے, پہلے تو غیر مسلم بھی رکھتے تھے داڑھی, ایک دور تھا, اب وہ جہل کی داڑھی, ابو لہب کی داڑھی, سمجھو سب کی داڑھیاں, لیکن وہ آتش پرست جو تھے آگ پوجنے والے یہ داڑھی نہیں رکھتے تھے, تو یہود نہیں رکھتے تھے, ان کی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں, لیکن ایک تعداد تھی جو غیر مسلموں کی بھی داڑھی رکھتی تھی, جو میں اپنے مطالعے سے میں سمجھ پایا ہوں. تو اب یہ کہ داڑھی منڈانے کا رواج بڑھنے لگا, تو علماء نے پھر اس کو بھی لیا کہ یہ بھی مسئلہ ہے, کہ جیسے ناک کاٹ دیا, ناک کاٹ دی, آنکھ پھوڑ دی, تو داڑھی بھی ایک عضو ہے, ایک بدن کا چہرے کا حصہ اور چہرے کی زینت ہے, کسی کی ناک کاٹ دی تو چہرہ بدنما ہو جائے گا, اس لیے کسی کی داڑھی کاٹ دی صاف کر دی تو اس کا چہرہ بدنما ہو جائے گا, اب نہیں لگتا بدنما لوگوں کو, ہماری نظریں خراب ہو گئی ہیں, سچ بولتا ہوں, بھلے آپ کو مطلب سمجھ میں نہ آئے نظر خراب ہو گئی ہے, نہ اچھی نظر میں داڑھی, وہ مطلب آپ کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کروں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے لمعۃ الدعاء اقتدا رضویہ میں, اس میں پوری تفصیل ہے ایک واقعے کی, کہ جس میں مطلب یہ کہ خسرو پرویز جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پھاڑ دیا تھا, اس بدبخت کا نام بھی اب میں لے لیتا ہوں, مجھے دل نہیں کرتا, پہلے میں نہیں لیتا تھا لیکن اب وہ بچ نہیں پاتا, میں اتنے نام دعاؤں میں آتے ہیں, مطلب یہ نام میں پہلے تو بدل دیتا تھا, ارے اس گستاخ رسول کا نام نہیں ملا, کوئی نام نہیں ملا یار تم کو, صحابہ کرام اولیاء کرام کے لاکھوں نام ہیں, انبیاء کرام کے نام ہیں, اس کا کہاں پرویز نام رکھنے لگ گیا رب یار, یہ وہ بدبخت تھا کہ جس جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جو لیٹر تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حکومت کو پھاڑ دیا نا, یہ بھی ہے معجزہ, تو تباہ ہو گیا وہ اس کی, خیر تو اس کے دو ایلچی سفیر نمائندے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, مچھے بڑی تھی, داڑھی منڈی ہوئی تھی, تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری ظاہر کی, بیزاری ظاہر کی اور فرمایا کہ تمہیں یہ شکلیں بنانے کا کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا یہ اپنے خسرو پرویز کو وہ معبود کہتے تھے اپنا، کہ ہمارے معبود، ہمارے رب، ہمارے معبود نے ہم کو بولا ہے کہ یہ داڑھی نہیں رکھا کرو، داڑھی منڈا دیا کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، مگر میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مجھے پست کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح کا۔ اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، بہترین نقطہ بیان کیا کہ جس طرح مطلب دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر بیزاری کا اظہار کیا، تو اگر قیامت کے دن، قیامت میں جو جس طرح فوت ہوگا اسی طرح اٹھے گا، داڑھی والا داڑھی والا اٹھے گا، داڑھی جو منڈاتا ہوگا شیو بناتا ہوگا وہ شیو اٹھے گا۔ تو اب یہ کہ بارگاہ رسالت تو سب کو حاضری دینی ہوگی، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے نا۔ تو اب یہ کہ وہاں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور داڑھی صاف کی ہوئی ہوگی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اس وقت بیزاری کا اظہار کر دیا چہرے سے کو دیکھنے سے دیکھ کر، تو کس کے دامن میں چھپو گے، کس کے دامن میں پناہ لو گے؟ یہ پہلے میں ایک دور میں یہ بیانات آواز بھی تھی، زور بھی تک کرتا تھا، وہ کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے تھے الحمدللہ، اب آج پتا نہیں رکھیں گے نہیں رکھیں گے، وہ اصل جوش کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، اثر پڑتا ہے۔ لیکن بات تو صحیح ہے نا، چاہے جوش میں کروں چاہے ہوش میں کروں، آہستہ کروں، زور سے کروں، چلا کے کروں، اشارے میں کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈا ہوا چہرہ پسند نہیں ہے۔ سو بات یہ، ایک بات جو مصطفیٰ کی پسند میری پسند، دیٹس آل۔ ہمت کرو، بات ہی نکلی ہے تو ہمت کرو، اگر جس کی نہیں ہے حاضرین ناظرین تو آج کے بعد مطلب کہ داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے، تراش خراش یا کٹنگ کر کے چھوٹی، اب منڈاتے کم ہے، پہلے منڈاتے تھے چھوٹی کم رکھتے تھے، اب چھوٹی زیادہ رکھتے ہیں منڈاتے کم، دونوں ایک ہی سیم تھنگ، دونوں گناہ ہے۔ تو توبہ کرنی ہوگی، توبہ کر رہے ہیں، آج سے نیت کر لیں کہ داڑھی رکھنی ہے اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے آقا کو ناراض نہیں کرنا، نہ میں اپنی ماں کو ناراض کرتا ہوں، نہ میرے باپ کو ناراض کرتا ہوں، نہ اپنے محبوب دوستوں کو ناراض کرتا ہوں، تو اللہ کے پیارے حبیب کو میں کیوں ناراض کرنے لگا؟ تو بس آج سے میں ہوں، اور بس جو ہونا تھا ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، غلط ہوا اس سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نام مصطفیٰ پر کٹتی ہو گردن تو کل نہیں، آج آج نہیں، ابھی بے شک کٹے، مگر نہ چہرے سے داڑھی کٹے نہ ایک مٹھی سے گٹے، انشاءاللہ۔ ہمت کریں اور نیت کرنے، حاضرین ناظرین چاہیں تو نیتیں بھیج بھی دیں تو یہ لوگ چلا دیں گے، مدری چینل والے آپ کی نیتیں، تو اوروں کو ترغیب کا سامان ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ۔ اچھا یہ معاف کیجیے گا، میں نے جو پرویز نام سے نفرت کا اظہار کیا نا، ذرا ابو جیل تو نام نہیں رکھتے نا، ابو لیب بھی نہیں رکھتے، اس کا نام کائے کو رکھتے ہیں؟ یہ میری اپنی لوجک ہے، میں پرویز نام رکھنے کو ناجائز نہیں کہتا، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ناجائز ناجائز نہیں ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے، تو میرے پاس آتے تھے میرے پتہ نہیں کتنے پرویز جو تھے وہ اویس بن گئے ہوں گے، نام بدل دیے ہوں گے، میں نے بدلواتے تھے، پہلے عام میں بیٹھا رہتا تھا، لوگ آتے تھے ملتے تھے سب، اب آہستہ 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 کانچ کی کیبن بھی غنیمت ہے، یہ نہ چھوٹے اللہ کرے۔
آپ نے جو ماشاءاللہ داری شریف کا جو ذہن دیا ہے اللہ نصیب کرے، ابھی جیسے آپ مدنی چینل پر آپ کی مدنی بیٹیاں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، تو ہمارے کئی اسلامی ہو سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں مدنی چینل پر سطح بیٹھے ہوں اور آپ داڑھی کی بات کر رہے ہوں، اگر واقعی اگر یہ اس وقت بیٹھ کر اشارہ کر دینا، باپا کے بعد حضرت صاحب کی بات مان لو، اب میرے کے بعد مان لو، رکھ لو نا، اب مطلب بیوی ماں بہن تھوڑے سے زیادہ تھا، بیوی تھوڑا دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈبل آ جائے گا اور شاید یہ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے یہ نکی کی دعوت دینے والی میری اسلامی بہن کو بھی ثواب کا ذخیرہ مل جائے کہ چلو گھر سے بھی سپورٹ مل گیا، یا امیر سنت نے کہہ دیا، دونوں چاروں طرف سے ماشاءاللہ یہ ترغیب آ گئی ہے، اب تو اس ماہ رمضان آ رہا ہے، استقبال ماہ رمضان کی خوشی میں ایک مٹھی داڑھی کی نیت اور جو اب تک اونڈائی اس کی توبہ.
سبحان اللہ. نہیں تو سائیں بہنیں نہیں سمجھاتی ہیں, ایسا نہیں ہے.
اچھا نہیں,
ہاں نہیں, ایک سے ایک آپ کو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کو کیا سمجھتے ہیں آپ یار؟ میں نے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اس طرح بھائی زیادہ ہیں یا اس طرح بہنیں زیادہ ہیں.
جی
لاکھوں لاکھ ایسے ہیں, یہ بھی کڑتی رہتی ہیں, دل جلاتی رہتی ہیں, داڑیاں رکھواتی ہیں بچوں کو, بچوں کے ابو کو. ماشاء اللہ ابھی خوشخبری ہے میری مدنی بیٹیاں بھی اپنے بچوں سے دیں گی کہ ہمارے ابو نے نیت کر لی, ہمارے بڑے بھائی جان نے نیت کر لی, میرے ماموں جان نے نیت کر لی, میرے چاچو نے نیت کر لی. انتظار کرو یار, اللہ میرے کہے کہ علاج رکھ لے.
ہو سکتا ہے جہاں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو بھی گھر سے میسج آ جائے,
اللہ کرے آ جائے. میری مدنی بیٹیاں اس وقت ایکٹی ہوں گی, لیکن سب کو سمجھانا نہیں آتا, تو احترام سے سمجھانا, اڑی سے نہیں. رکھتے ہو کہ نہیں, کیا جاننا میں اسی صورت لے کے پھرتے ہو تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. محبت سے, نرمی سے, پیار سے کاکا کی سنت چہرے پہ سجا لو.
لحد میں
سید ساجد شاہ صاحب نیت کر رہے ہیں کہ داڑھی شریف آئے گی رکھ لوں گا. چھوٹے ہیں ابھی, داڑھی نکلی نہیں ان کی, جانتا ہوں. ماشاء اللہ, چلو بارش کا پہلا قطرہ تو آ ہی گیا, ابھی سیدوں کے گھرانے سے آیا ہے, اب تو آ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
نعیم رضا دورت الحدیث شریف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ کیا ہر عالم دین کے لیے کسی پیر کامل کا ہونا ضروری ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
دیکھو, مرید ہونا یہ ویسے شرائط میں سے نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کا مرید نہیں بنتا کسی پیر کا, تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. ہونا چاہیے کہ بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے, اور بعضوں کا تو اس طرح کا قول بھی ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے, کہ غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. تو کون ایسا سنی ہے کہ جس کو غوث پاک سے عقیدت نہیں ہے؟ تو یوں کوئی سنی بے پیرا نہیں ہے. تاہم مطلب بزرگوں کے اقوال ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان. تو بارہ لے کے بزرگوں کا طریقہ, سارے آپ کے بزرگ جتنے بھی گزرے آپ ان کی تفصیلات پڑھیں گے نا, سیرت پڑھی بھی ہوں گی, تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ فلاں کے مرید, فلاں کے مرید, اس طرح ہوتا ہے, مرید بنتے ہیں. تو علماء کرام بھی کسی نہ کسی کے عام طور پہ مرید ہوتے ہیں. اب یہ کوئی پیر نہ ملے یہ الگ بات ہے, یا کوئی پیر سمجھ میں نہ آئے, سمجھ میں بھی آنا چاہیے نا پیر, دل ٹھکے جس پر شریعت کا پابند ہو, جامع شرائط ہو, اخلاق درست ہو, کردار ستھرا ہو, تو سمجھ میں آنا چاہیے. نہیں آیا سمجھ میں کوئی بھی, تو اس کے لیے پھر علماء نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے مٹھو نے بھی داڑھی کی نیت, میں بھی کرتا ہوں نیت.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
دعا تو پڑھا دو.
اللہم
اللہ
بلغنا
رمضان
بصحة
وعافية
اللهم
بلغنا
رمضان
بصحة
وعافية
اللهم
بلغنا
رمضان
بصحة
وعافية
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وعلى محمد. ابھی داڑھی رکھنے کے حوالے سے آپ نے ترغیب ارشاد فرمائی. فیس بک پر بھی ایک کمنٹ موصول ہوا ہے بنت محمد آصف اتاریاں حیدرآباد سے. میرے بھائی نے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے, دعائے مغفرت و دعائے مدینہ سے نواز دیں.
ماشاءاللہ اللہ مغفرت فرمائے بے سب اور مدینہ بھی دکھا دیں سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رمضان شریف کی ان قریب جلوہ گری ہونی ہے, ہو سکے تو کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں, نہ کی ہوں تو کچھ نیتیں تو شائع ہوئی ہیں. اب اس میں یہ کہ جیسے جو فرض روزے اور اس میں تو رعایت ہے نہیں ہو تو, لیکن نیت کریں گے ثواب ملے گا نا کہ میں پورے روزے رکھوں گا. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ذہن بنے تو نیت کرے نہ کرے انہیں روزہ رکھے نہ, یہ نہیں ہے. روزہ تو نہیں آؤ رکھنا ہے جبکہ کوئی شرعی طور پر اجازت کی صورت نہ ہو. تو بارہ نیتیں بیان کرتا ہوں جو نفل والی جو ہے, خاص کر ان پر جن پر ذہن بنتا ہو تو نیت کر لیں. رمضان المبارک کے 12 حروف کی نسبت سے رمضان المبارک کی 12 اچھی اچھی نیتیں. نمبر ایک, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رمضان کریم میں خوب نیکیاں کروں گا. نمبر دو, تراویح سمیت پانچوں نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ با جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کروں گا. روزوں کے ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھوں گا. نمبر چار, اپنے آپ کو گناہوں برے کاموں فضول کاموں اور فالتو باتوں سے بھی بچاؤں گا. نمبر پانچ, زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھوں گا. نمبر چھ, پورے ماہ رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن کریم ختم کروں گا. نمبر سات, فرض و واجب صدقات دینے مثلا فطرہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ نفل صدقہ و خیرات بھی کروں گا. نمبر آٹھ, پڑوسیوں اور سفید پوش رشتے داروں وغیرہ کی مالی مدد کروں گا. نمبر نو, رمضان کریم کی طاق یعنی اوڈ راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا. نمبر دس, اچھا یہاں رات بھلے لکھا ہے, عموماً رات کو ہی ہمارے یہاں ترکیب ہوتی ہے ورنہ افضل ظہر کے بعد ہے. دس, پورے ماہ رمضان یا کم از کم آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا. نمبر گیارہ, اس ماہ مبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم دل میں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا. بارہ, جتنا ہو سکا باوضو رہوں گا. خوب اچھی نیتیں ہر کام میں کرتے رہو, رب کو راضی کر کے تم سوئے جنا بڑھتے رہو, جنت کی طرف بڑھتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنتی اعمال کارڈ لے لیے, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جمعرات کو نگران شورا نے ترغیب ارشاد فرمائی ہوگی نا, بلکہ فرمائی تھی الحمدللہ. تو اس میں جو جمعرات کو نہیں تھے یا یاد دہانی, یہ اس میں 12 نمبر دیے ہوئے, خانے وغیرہ بھی دیے ہوئے, تو یہ پر بھی کرنے کی کوشش کر کے اور اس کو دوسروں کو ترغیب دلانی ہے. یہ کارڈ خرید کر ہو سکے تو بانٹنے بھی ہیں. کارڈ مکتبۃ المدینہ ہدیہ غالباً 5 روپیہ کے نہیں,
5 روپیہ دیا, مگر ہم اس کو انشاءاللہ ڈیجیٹلائز کریں گے. ابھی موبائل پر بھی اللہ نے چاہ تو اس کی ترکیب بن جائے گی,
تو بھی خرید لے جیب میں رکھ لیا. کوشش یہی کی تھی ہم نے کہ اس کو پاکٹ سال دینا, پاکٹ بھی تو غائب ہو گئے نا, کرے گی یار. پہلے چلو پاکٹ تو ہوتے تھے, اب تو میرے تو ہوتے ہیں, لیکن اب ماشاء اللہ اب وہ کوئی کوئی رکھتا ہے پاکٹ, عام طور پہ سامنے اب جیب نہیں رکھ رہے. تو جس طرح بھی سنبھالنا ہے اور اس پر کوشش کرنا ہے. اعتکاف میں خاص کر اس کا موقع بہت اچھا ہے, اس کو اعتکاف میں تمام سائیں بھائی مل جل کر اس کو مطلب یعنی کہ پابندی کروائیں.
اگر گھر کے بڑے والدہ والد یا جو بھی ہوتے ہیں, اگر یہ کارڈ گھر میں اپنی فیملی میں بچی بچوں میں جو بھی ہے تقسیم کر کے بھی تھوڑی ترغیب دلا دینا کہ دیکھیں ہم نے ماہ رمضان میں اس پر عمل کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. تو گھر 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 اللہ پاک نے چاہا, دفاتر میں, فیکٹری میں, ملازمین کو, کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکولوں میں, ہمارے شعبہ تعلیم سے متعلق اسلامی بھائی پروفیشنل اداروں میں, ہر جگہ اس کارڈ کو دیں لوگ. اللہ نے چاہ تو عاشقان رسول خوش ہوں گے
انشاءاللہ. اچھا اس میں ہے کیا
جی,
جنہوں نے جن کو نہیں پتا وہ تعجب کرو گے کارڈ کارڈ کر رہا ہے کیا اس میں سا کہ جنتی اعمال. یہ فرنٹ پہ کچھ اس طرح دعا اتار, یا اللہ پاک جو کوئی رمضان کریم میں ان جنتی اعمال میں سے کچھ نہ کچھ پر عمل کرے, اس کا نیکیوں میں دل لگے, دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچے, اور ماں باپ سمیت اسے جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ ملے. اب یہ جو اعمال ہیں وہ یہ ہیں. نمبر ایک, کسی بھی غیر مکرو وقت میں دو رکعت نماز توبہ ادا کی, یہ روزانہ کرنے ہیں, اس کا آگے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان کریم میں روزانہ ان جنتی اعمال پر عمل کی درخواست ہے, تو یہ روزانہ والے عمل بیان کر رہا ہوں. کسی بھی غیر مکرو وقت میں دو رکعت نماز توبہ ادا کی اور گناہوں سے سچی توبہ کی. اچھا پھر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے, معاذ اللہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے. پھر یہ نہیں وقت کا انتظار کریں کہ فلاں وقت نماز پڑھ کے توبہ کروں گا, اسی وقت سانس روک کے سمجھو, سانس بعد میں لے توبہ کرے اگر خدا نخواستہ کبھی گناہ ہو جائے تو. جو گناہ کی توبہ میں تاخیر لیٹ کرنا بھی گناہ ہے. نمبر دو, کیا آج آپ نے تہجد اشراق چاشت تو اوابین ادا کی؟ کیا آج آپ نے کم از کم ایک بارہ تلاوت کی یا سنی؟ نمبر چار, کیا آج آپ نے رات کو یاسین شریف و سورۃ الملک پڑھ یا سن لی؟ نمبر پانچ, ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت بھی دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی و تسبیح فاطمہ پڑھی؟ نمبر چھ, ہر نماز کے بعد درود شریف 100 بار, لا الہ الا اللہ 100 بار اور استغفر اللہ 100 بار پڑھا؟ نمبر سات, کم از کم 25-25 منٹ دینی مطالعہ کیا اور مدنی چینل دیکھا؟ نمبر آٹھ, ہو سکے تو کم از کم کسی بھی ایک عالم دین یا سید صاحب یا کسی غریب کے گھر میں افطاری کا سامان پہنچایا؟ ویسے آپ نے خود ہی بھرنے اس کے کھانے, ٹھیک ہے نا. نمبر نو, کیا آپ نے سحری اور افطاری کے بعد دعا مانگی, دعا کی, یہ لکھا ہے. تو نمبر دس, اپنی مسجد کے امام صاحب, مؤذن صاحب اور خادم صاحب کی کچھ نہ کچھ خدمت کی, چاہیں تو روزانہ ورنہ ہر جمعے کو, کاش سارا ہی سال اس کو برقرار رکھیں. اچھا اب اسلامی بہن کے لیے یہ امام صاحب وغیرہ والا نہیں ہے, اسلامی بہن کچھ نہ کچھ نیک کام میں چندہ, مثلا گھریلو صدقہ باکس میں دیں. نمبر گیارہ, کیا آج آپ نے ممکن ہونے کی صورت میں ماں باپ کی دستبوسی کی؟ نمبر بارہ, صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ترجیحاً ناراض, بہتر یہ کہ اگر ناراض رشتہ دار ہو تو پھر اس کو فوقیت دے گا اس سے, تو صلہ رحمی کی نیت سے کم از کم ایک رشتہ دار ترجیحاً ناراض سے مل کر یا فون وغیرہ پر مزاج پرسی وغیرہ کی. بریکٹ میں لکھا, ضرورت مند ہونے کی صورت میں کر سکتے ہو تو چپکے سے مالی امداد. یہ ہو گیا بارہ, ٹھیک ہے نا. بعد میں لکھا ہے, تاکید, سارا سال پانچوں نمازیں اسلامی بھائی با جماعت مع سنن و نوافل اور سارا ماہ رمضان روزہ و تراویح کی سعادت حاصل کریں. مفید مشورہ, ہو سکے تو پورے ماہ رمضان شریف یا آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں. کام کی باتیں, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح, رمضان شریف میں خوب نفل عبادت اور پیش کیے ہوئے جنتی اعمال میں دن دن پر عمل کر سکتے ہوں ان کو ہمیشہ جاری رکھنے کی نیت کر لیں. عبادت بڑھانے کا نسخہ, سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے دوری انشاءاللہ الکریم آپ کی عبادت میں اضافے کا سبب ہوگی, آپ عبادت کے لیے زیادہ وقت پا سکیں گے. ابھی آخر میں نام پتہ وغیرہ لکھا ہوا ہے, رمضان کریم میں کتنے جنتی اعمال پر عمل کی سعادت نصیب ہوئی, یہ بھی دیا ہوا ہے. اس میں آپ کو صرف عدد لکھنا ہے, تعداد, مثلا 7, 5 یا 12 پورے, یہ پورے مہینے کا یہ ہے, یہ اپنے شعبہ اصلاح اعمال کو جمع کروانا ہے انشاءاللہ. اچھا, اس میں سب میں جمع کھانے بھر کے جمع کروانے میں حرج نہیں, کیوں کسی میں کہیں بھی گناہ کا اظہار نہیں ہے. یہ 12 نمبر میں تو آپ بالکل بے دھڑک جمع کروا دیں, تو اس طرح آپ کو استقامت کا بھی وہ دھڑک ملے گا, اور جو ایک جذبہ جو کام کرتے ہیں جنہوں نے محنتیں کی اس کے لیے, ماشاءاللہ ہماری مجلس اصلاح اعمال کے ذمہ داروں نے جو بھی کوششیں کی اور یہ کارڈ بڑی یعنی کہ جلدی 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 مارا ماری کر کے اس کو بھاگ دوڑ کر کے یہ آپ کو دیا ہے, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی, چلو یار اپنوں نے محنت کی تو کچھ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 29 شعبان 1446 ہجری مغرب ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں, اور ہم چاند تلاش کرنے کے لیے حاجی عمران شورا کے نگران کے ٹیرس پر جمع ہوئے الحمدللہ, اور ماہ رمضان شریف کا چاند تلاش کرنا یہ واجب کفایا ہے. اگر سب نے تلاش نہیں کیا, سب گناہگار, بعضوں نے تلاش کر لیا تو سب سے گناہ ساقط ہو گیا, سب پھر گناہ نہیں ہوگا. جس چیز نے دیکھنے کی کوشش کی, ڈھونڈنے کی کوشش کی, وہ اس کو ثواب ملے گا. اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا ہے. اللہم بلغنا قانا بصحت وعافیہ, اللہ پاک ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا, عبادت کی توفیق دے, نماز روزے تراویحاں سب صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے, دل لگ جائے ہمارا.
آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا, زندگی میں پھر عطا, کر ہمیں رمضان ہے, آمد رمضان ہے,
جلد آمد رمضان. نیت کرے ساری نمازیں باجماعت پڑھنی ہے, ساری تراویح پوری پڑھنی ہے, سارے روزے پورے رکھنے ہیں انشاءاللہ, ذہن نصیب ظاہری اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ. اللہ پاک توفیق دے, صحت دے, عافیت دے, اور ہم روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں.
غروب آفتاب اثر کا وقت
جمعہ
مغرب کا وقت ہونے والا ہے.
الحمدللہ رب العالمین, یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ہماری مغفرت فرما,
آمین آمین,
بے حساب بخش دے,
آمین آمین,
اللہ پاک جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ محبوب کے پڑوس میں نصیب ہو جائے,
آمین آمین.
اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ, اے اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان میں داخلہ نصیب فرما.
اللہم بلغنا رمضان,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام حبیب رضا ہے, میرا کراچی سے تعلق ہے, انٹیریئر ڈیکوریٹر کا کام ہے میرا. مجھے امیر اہل سنت سے یہ پوچھنا تھا, نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے, مجھے اس کے بارے میں بتا دیجیے, شکریہ.
نماز تراویح کی شرعی حیثیت یہ کہ یہ سنت موقعہ ہے, ہر ایک پر ہر ایک کے لیے سنت ہے یہ. اس میں ختم قرآن کرنا یہ بھی سنت ہے. لیکن یہ کچھ لوگ اگر سنت یہ ختم قرآن کر لیتے ہیں تو کفایہ ہی بھی ہے نا, سنت سنت کفایہ ہے ختم قرآن تراوی میں. تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں کہ دوسروں پر سے وہ ساقط ہو جاتی, اب دوسرے اس کے مطلب یہ کہ وہ نہیں کرتے تو اس پر کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. اس کو ادا کرنا چاہیے. تو نماز تراوی تو ایک تو بڑی یعنی کہ یونیک عبادت ہے رمضان کی, اور صرف رمضان میں ہی کی جاتی ہے. اور ماشاء اللہ پڑھتے بھی ہیں لوگ, الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان پڑھتے ہیں. مسجدوں کی رونقیں, مسجدیں بہاریں آ جاتی ہیں جدھر جو تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. شعبان کی 30 تاریخ کے متعلق کچھ عرض کر دوں میں. یہ اس کو یوم الشک کہتے ہیں, شک کا دن, شک ڈاؤٹ ڈے اس کا انگلش میں بنے گا یوم الشک. تو فتاوی رضویہ جلد 10 سوال نمبر 166 صفحہ نمبر 350 تھا 351. شعبان کی 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 کو علاوہ قاضی و مفتی کے عوام کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور جائز ہے تو کس نیت سے؟ جواب, اگر 29 کی شام کو مطلع صاف ہو, بادل وغیرہ نہ ہو, گرد و غبار نہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کو قاضی مفتی کوئی بھی روزہ نہ رکھے. اور اگر مطلے پر یعنی ابر و غبار ہو, یعنی بادل چھائے ہوں یا دھول مٹی اڑ رہی ہو چھائی بھی ہو, تو مفتی کو چاہیے کہ عوام کو زہوہ کبرا یعنی نصف و نہار شرعی تک انتظار کا حکم دے کہ جب تک کچھ نہ کھائے پیئے نہ روزے کی نیت کرے. بلا نیت روزہ مثل روزہ رہے, روزے کی طرح رہیں پر روزے کی نیت نہ کریں. اس بیچ میں اگر ثبوت شرعی سے رویت ثابت ہو جائے, چاند ثابت ہو جائے, تو سب روزے کی نیت کر لیں, روزہ رمضان ہو جائے گا. اور اگر یہ وقت گزر جائے, نصف النہار کا وقت گزر جائے, کہیں سے ثبوت نہ آئے, تو مفتی عوام کو حکم دے کہ کھائیں پیئیں. ہاں جو شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور اگر اس تاریخ کو وہ دن آ کر پڑے, مثلا ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور یہ دن پیر کا ہو, تو وہ اپنے اس نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے. شک کی وجہ سے رمضان کے روزے کی نیت کرے گا, یا یہ کہ چاند ہو گیا تو آج رمضان کا روزہ رکھتا ہوں ورنہ نفل, تو گناہگار ہوگا. جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یہ حدیث پاک. کوئی ویسے روٹین وائز نفل رکھتا اس میں منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسپیشلی کہ یوم الشک کہہ کر اس کو کل کا روزہ نہ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مرحبا 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 ماہ رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا، ماہ رمضان کی آمد کی صدائیں مرحبا، یا اللہ پاک ان سب کو بامر عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا، یہ سارے اپنے ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج کریں، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دیکھیں، ان کو رمضان مدینہ بھی دکھا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جواب دیجئے، حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ برتھ ڈے. میرے پیر و مرشد غوث پاک کی برتھ کب ہوئی؟
یکم رمضان المبارک.
مبارک
یکم رمضان المبارک.
پورا آپ کو سن بھی بولو نا، لکھا ہو جواب میں کب ہوئی، سن بھی لکھا ہوا ہے، کون سا سال. چلو درست مان لیتے ہیں، جواب درست ہے. سن ہجری 471، پہلی رمضان شریف 471 سن ہجری. یکم اگر نہ بولیں تو چلے گا، یکم میں اب سب شاید سمجھتے نہیں ہیں، فارسی لفظ ہے، پہلے بولتے تھے یکم دوم، اب اتنا میں نے نوٹ کیا تھا، پوچھ کر دیکھا تھا لوگوں کو، تو کچھ ایسے تھے جن کو یکم کے معنی سمجھنی پڑی تھی، فرسٹ میں سمجھتے ہیں، فرسٹ پہلی، پتہ نہیں اول میں بھی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. تو کوشش کریں کہ ہم وہ الفاظ بولیں جو عام لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائیں، بعض وقت نہیں ملتے الفاظ، وہ آسان الفاظ تو ہو جاتا ہے، لیکن جذبہ ہونا چاہیے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں، مبلغین کو خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال یعنی انتقال شریف کب ہوا؟
انشاءاللہ الکریم بزرگ اسلام بھائی اس کا جواب لیں گے. 3 رمضان المبارک.
جواب درست ہے، 3 رمضان المبارک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہے، نیاز فاطمہ انشاءاللہ. دنیا میں سب سے پہلے کس کی قبر بنی؟
حابیل رضی اللہ عنہ.
جواب درست ہے، قبر کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ سوال مشکل آ گیا ہے، لکھ کر دیا ہے میں نے، فرد تو دیا ہے.
قبر کی 2 قسمیں، لحد اور صندوق.
جواب درست ہے، ماشاء اللہ. نماز قصر کسے کہتے ہیں؟
شہری مسافر کو 4 فرضوں کی جگہ 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں.
جواب درست ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا تھے؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چچا تھے حضرت امیر حمزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، چچا جان تھے.
جواب درست ہے، 2 رشتے تھے، چچا جان بھی تھے اور رضائی بھائی بھی، دودھ بھی ایک ماں کا پیا تھا. عتیق کس صحابی کا لقب ہے؟
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
جواب درست ہے. پیارے پیارے بچے اب آپ کی باری ہے. پانی پینے سے پہلے کی دعا سنائیے چھوٹے بچے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جواب درست ہے. اب تھوڑا مشکل سوال بچوں کے لیے. بچے ہمارے حافظ قرآن اور طرح طرح کے بچے ہیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ. تو قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں سین آتا ہے؟
ماشاء اللہ جواب ہے یہاں پر ہمارے ہیں چھوٹے بچے جواب دینے کے لیے. ماشاء اللہ
سورۃ الناس.
جواب درست ہے. ماشاء اللہ
اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بھائی یہاں سے لاہور سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے کراچی تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں وہ نماز قصر پڑھیں گے یا مکمل نماز پڑھیں گے؟ برکھا کے مدینہ شریف اس کی رہنمائی ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
لاہور سے اگر وہ روانہ ہوئے تو اپنی لاہور کی آبادی سے باہر جب نکلیں گے نا تو اب یہ کہ ان کی جب تک یہ کراچی کی آبادی میں داخل نہیں ہوں گے تب تک یہ قصر پڑیں گے. اور اگر کراچی میں پورا مہینہ رکنا ہے ان کو تو پھر یہ مقیم پوری پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ ہم رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمارا یہاں پہلا روزہ ہوتا ہے اور وہاں پہنچتے ہیں دوسرا روزہ ہوتا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم وہاں پہنچتے عید بھی وہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم وہاں کبھی پہنچتے ہیں 28 ہوتا ہے کسی سال 29 ہوتے ہیں؟
وہیں کے حساب سے عید کریں گے یعنی جیسے عید کے دن یہ لوگوں کے ساتھ عید ہی منائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک روزے کی انہوں نے قضا کرنی ہے.
یہ وہاں اگر آپ عید کرتے ہیں تو وہاں کے حساب سے عید کریں گے اور اگر 30 پورے انہیں 30 کرنے ہوں نا پورے تو
اس میں اگر تو کیونکہ ایک دن کا عام طور پہ فرق ہوتا ہے تو ایک دن کا فرق پڑا ہے تو ایک جگہ 29 ہوئے ہیں رمضان پاکستان میں 29 روزے ہوئے اور ان کو ملے 28 ہیں وہاں پہ بھی 29 ہوئے یہاں پر بھی 29 ہوئے تو اب ایک ہی روزے کی ان کو قضا کرنا پڑے گی
وہاں یہ ایک روزہ قضا کرے
عید کے بعد قضا
کے بعد. اور اگر یہاں آ گیا تو یہاں بھی اگر چاند ہو گیا اور وہاں اس نے رمضان شروع ہوئی تھی اور اس نے روزہ رکھا تھا تو یہاں بھلے 28 پر اس کا چاند ہو جائے بالفرض یا 31 پر ہو لیکن اس کو سب کے ساتھ روزہ
جی روزہ رکھنا ہے اس کو. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام محمد ہارون ہے میں گارمنٹس فیلڈ سے وابستہ ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ مساجد میں درود شریف کی محفل وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد پانی وغیرہ پلایا جاتا ہے تو اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت نہیں کرتے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟
پانی پلانے والے پر تو کوئی جرم نہیں ہے تو پانی کے تو ویسے کولر وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں سر مسئلہ پینے والے کا ہے کہ اس کو خود احتیاط کرنی چاہیے کہ اعتکاف کی نیت ہو اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
رب العرش العظیم.
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
سبحانک اللہم
سبحانک اللہ
وبحمدک
لا
إله إلا
أنت لا إله إلا
أنت استغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك الله
وبحمدك
لا
إله إلا أنت
لا إله إلا
أنت استغفرك وأتوب إليك
سبحانك
اللهم
سبحانك الله
وبحمدك
لا
إله إلا
أنت لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
صلوا
على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا.
مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم.
رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے. ہر لحظہ پر بہار ہے ہر لحظہ پر بہار ہے ہر لحظہ پر بہار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
22 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے, یہ بتائیے کہ فرض پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب 70 گنا. سوال نمبر 2, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس مہینے میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے؟ جواب رمضان میں. سوال نمبر 3, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس خوش نصیب بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھ کر بعد میں اس کے لیے دعا مانگی تھی؟ جواب نجاشی شاہ حبش. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت فضل اتاریہ جامعۃ المدینہ ام اتار کراچی, بنت قطب الدین رحیم یار خان, حافظ محمد مہتاب اتاری سیالکوٹ, بنت نذیر لاہور, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان نعمان کوئٹہ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت قطب الدین رحیم یار خان, ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات جو آج مدنی مذاکرہ آپ نے براہ راست سماعت کیا اسی مدنی مذاکرے سے تیار کیے گئے ہیں. اگر آپ کو ان کے درست جوابات معلوم ہیں جو نمبر بتائے جائیں گے ان پر میسج کر دیجئے. اگر آپ کو ان کے سب جوابات نہیں معلوم تو مدنی چینل لائف کے نام سے فیس بک پیج ہے, اس فیس بک پیج پر براہ راست یہ مدنی مذاکرہ نشر کیا جا رہا ہے, اس مدنی مذاکرے سے سن کر بھی آپ جواب تیار کر سکتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجیے. ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1, غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ سوال نمبر 2, انسانی شیاطین کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سوال نمبر 3, کیا جنت میں بھائی بہن ایک دوسرے سے مل سکیں گے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور ایس ایم ایس نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیافت مدنی مذاکرہ.